أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين. ایک مسئلے کا آغاز ہوا تھا کہ شرعی اعتبار سے غریب کسے کہا جائے گا. ابتدائی طور پر یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ جس شخص کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہو وہ غریب ہوتا ہے، چاہے بظاہر اس کی آمدنی بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر اخراجات اس سے زیادہ ہیں تو وہ غریب سمجھا جائے گا. اور اس سے پہلے غریب کی ڈیفینیشن میں ایک جملہ آیا تھا کہ اس کے پاس سال بھر کا خرچہ موجود نہ ہو. اب سال بھر کا خرچہ موجود نہ ہو، اس میں ابھی فی الوقت اس کے پاس موجود نہیں ہے، جسے ہم کہیں گے فعلاً، یا فعلاً تو موجود نہیں ہے مگر قوتاً اس کے پاس موجود ہے، یعنی اس کے پاس کوئی آمدنی کا ایسا ذریعہ ہے جس سے وہ سال بھر کے پیسے کما سکتا ہے. اگر فعلاً یا قوتاً اس کے پاس سال بھر کے اخراجات ہیں تو یہ غریب نہیں کہلائے گا. اگر مکمل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، تو پورے سال کے اخراجات کے اعتبار سے یہ غریب ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کی آمدنی، اس کا کاروبار، اس کی ملازمت، اس کی آمدنی ہو رہی ہے مگر اتنی نہیں ہے کہ اسے پورا ہو جائے، تو جتنی مقدار کم پڑ رہی ہے اتنی مقدار میں یہ غریب کہلاتا ہے. اگر 10,000 کی آمدنی ہے، اخراجات 12,000 ہیں، تو 2,000 کی مقدار میں یہ غریب کہلاتا ہے. چنانچہ غریب کے حوالے سے ایک پہلو بالکل واضح طور پر آپ کے سامنے آ گیا کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے قطعاً یہ ضروری نہیں ہے کہ آمدنی زیادہ ہونا اس کو امیر بنا دے، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اعتبار سے کسی شخص کا مرتبہ مقام زیادہ ہوتا ہے، لہذا اس نے اپنے اسٹیٹس کے مطابق اپنے اخراجات پھیلائے ہوئے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو، عین ممکن ہے کہ اس کا اپنا مکان ہو، عین ممکن ہے کہ اس کے پاس نوکر چاکر ہوں، مگر اس کے باوجود تھوڑے عرصے کے لیے صحیح، مگر اس کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا یا اس کی آمدنی میں کمی ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں یہ غریب کہلائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عین ممکن ہے کہ گاڑی والا غریب کہلائے اور بغیر گاڑی والا غریب نہ کہلائے، دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ ایک عرصے سے اس کی زندگی اس انداز سے گزر رہی ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس نوکر ہے، اس کے پاس دوسری چیزیں ہیں. اب اگر عارضی طور پر اس کے لیے آمدنی کے وسائل کم ہو گئے تو ایسی صورت میں اس کو غریب سمجھ کر اسے بھی کفارہ کا آٹا دیا جا سکتا ہے. ایک پہلو ہو گئی غریب کے حوالے سے گفتگو کہ غریب کا مطلب ہے کہ مالی اعتبار سے اس کو کیسے چیک کیا جائے کہ غریب ہے کہ غریب نہیں. لیکن فقط یہ شرط نہیں ہے، غریب ہونا شرط نہیں ہے، یعنی باقی شرطیں جس انداز کی ہیں ان کو بھی غریب کی شرط کی طرح اچھی طرح سے چیک کرنا پڑے گا. عام طور پر معاشرے میں اسی ایک شرط کو فقط چیک کیا جاتا ہے کہ غریب ہیں، بڑے بڑے مفلس ہیں، بڑے مفلوق الحال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں پھر ان کے ساتھ ساتھ بیان کر دی جاتی ہیں کہ بھائی بیوہ ہیں، شوہر شہید ہو گئے ہیں، بیٹے شہید ہو گئے ہیں، پوری داستانیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے. تو غریب تو ٹھیک ہے ایک شرط ہے، مگر غریب ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری شرطیں بھی ہونا ضروری ہیں. ان باقی شرطوں کا تذکرہ تو بعد میں آ رہا ہے، لیکن ابتدائی طور پر کیا یہ ضروری ہے کہ وہ مومن بھی ہونا چاہیے یا غیر مومن کو بھی کفارے کا آٹا دیا جا سکتا ہے، یا کفارے کی خوراک وغیرہ دی جا سکتی ہے؟ آیت اللہ سیستانی کا نظریہ یہ کہ جی ہاں، مومن ہونا شرط ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ غیر مومن کو دینا چاہتے ہیں تو فتویٰ نہیں دے رہے ہیں کہ غیر مومن کو نہیں دے سکتے، کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ غیر مومن کو نہیں دے سکتے. تو اس میں یہ گنجائش ہو گئی کہ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے افراد اپنی جیب ہلکا کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے اپنے، مگر جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا مدد کرنا چاہ رہے ہیں، ممکن ہے کہ خلوص کے ساتھ مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اور این ممکن ہے کہ نہیں بھائی یہ ہمارے نوکر ہیں، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. تو اپنی جیب سے کرنے کے بجائے چلو کفارے کی جیب سے کر دیتے ہیں، تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. خصوصاً خواتین یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ان کے گھر میں کام کرنے والی ماسیاں، ان کو اپنی جیب سے دینے کے بجائے اگر آٹے والی جیب سے دے دیا جائے، کفارے والی جیب سے دے دیا جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. اسی طرح سے بہت سارے افراد کے جو کسی طرح کے ملازم رکھتے ہیں، ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے، ان کو کفارے کا آٹا دیا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے؟ آیت اللہ استثنائی کے یہاں احتیاط واجب ہے کہ نہیں دیا جا سکتا، مگر پھر رجوع کرنے کی گنجائش ہے، لہذا اگر جسے آپ فال عالم سمجھتے ہیں وہ اجازت دے دیں تو کوئی حرج نہیں، اجازت مل جائے گی. تو دوسری شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے، جس کو دیا جائے وہ مومن ہے. مومن کا مرتبہ تو ہر آدمی ہر مرتبہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے. وَيُشْتَرُطُ فِيهِ الْإِسْلَامُ بَلِ الْإِيمَانُ عَلَى الْأَعْوَضِ، اور شرط ہے اس میں اسلام، بلکہ احتیاط واجب ہے کہ مومن ہونا چاہیے. الٹا کہہ گیا میں، احتیاط واجب ہے کہ مومن ہونا شرط ہے، لہذا اگر غیر مومن کو دینا چاہتے ہیں تو رجوع کرنے کی گنجائش موجود ہے. ولكن يجوز دفعها الى الضعفاء من غير اهل الولايه عدا النساء اذا لم يجد المؤمن، کہتے ہیں کہ اگر مومن نہ ملے، کسی ایسے علاقے میں پھنس جائیں کہ جہاں مومن نہ ملے، تو ایسی صورت میں باقی مسلمانوں میں سے جو ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، جو ناتواں ہیں، ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں ایک قید لگائیے کہ مومن نہ ملے تو ان کو دیا جا سکتا ہے. یہ جو کہا گیا کہ مومن نہ ملے تو ان کو دیا جا سکتا ہے، اس میں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ کمزور اور ضعیف قسم کے افراد ہوں، یعنی معاشرتی اعتبار سے ان کی حالت بہت کمزور اور ناتواں ہو تو پھر دیا جا سکتا ہے. کمزور اور ناتواں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہو، بیمار پڑ گئے ہوں اور ضعیف، یہ مطلب نہیں. معاشرے کے اعتبار سے وہ ضعفاء میں شمار ہوتے ہوں، کمزور لوگوں میں شمار ہوتے ہوں، تو پھر اس کو دیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں چونکہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، انہوں نے غریب کی تعریف اس انداز سے بیان کی جیسے کتاب زکوٰۃ میں بیان کی جاتی ہے. کتاب زکوٰۃ میں باقاعدہ غریب کی پوری ڈیفینیشن آئی ہے، اسی ڈیفینیشن کو انہوں نے یہاں پر لیا اور اس کو بیان کیا، اور اسی انداز سے انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی، تو بظاہر ایسا لگا کہ جیسے زکوٰۃ والی ساری شرطیں اس میں موجود ہیں. تو زکوٰۃ کا جو ایک شائبہ بیچ میں آ رہا تھا، تو اس میں یہ کہا کہ کفارے کا آٹا تو ایسے غریب کو دیا جا سکتا ہے کہ جو مومن نہیں ہے، اور ہم اس کو اس لیے دے رہے ہیں کہ مومن ہمیں مل ہی نہیں رہا تو ہم اس کو دے سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ والے پیسے یا زکوٰۃ والی چیز اس کو نہیں دی جا سکتی. غیر مومن کو زکوٰۃ والی چیز نہیں دی جا سکتی. یہ جو بیچ میں ایک چھوٹا سا لفظ آ گیا ہے عدن نصاب، نصاب کا مطلب وہ زکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ باقی چیز اگر اس کو دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ مومن نہ ملے، تو پھر دینے میں کوئی قباحت نہیں. گویا یہ ہمارے جیسے شہروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو بیچارے مومن بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لہذا ہمارے علاقے میں تو فقط مومن کو دینا پڑے گا. ولا یجوز دفعها الى واجب النفقۃ. اچھا اب آئیے ایک اور پہلو، جن کو نہیں دیا جا سکتا، جو مسئلہ بنا اس کے اعتبار سے غیر مومن کو نہیں دیا جا سکتا، کفارہ غیر مومن کو نہیں دیا سکتا، اور اس کے بعد اور کن کو نہیں دیا سکتا؟ کہتے ہیں کہ جن کا نفقہ ہم پر واجب ہو ان کو بھی نہیں دیا جا سکتا. ہم پر کن کا نفقہ واجب ہے؟ تو ایک بات تو قریب قریب سبھی جانتے ہیں کہ بیوی بچوں کا نفقہ ہم پر واجب ہوتا ہے، اپنی اولاد اور اپنی بیوی کا نفقہ ہم پر واجب ہے، اور کسی کا نفقہ بھی ہم پر واجب ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، والدین ان کا نفقہ بھی ہم پر واجب ہے. جو معاشرے میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے کہ وہ بیوی بچوں کا تو بڑا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور والدین کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا نفقہ ہم پر واجب نہیں ہے، لہٰذا دینا ضروری نہیں ہے. انا کہتا نہیں, والدین کا نفقہ بھی ہم پر واجب ہے, ماں اور باپ دونوں کا نفقہ ہم پر واجب ہے. فرق ہے بیوی بچوں کے نفقے میں اور والدین کے نفقے میں, فرق ہے کہ کس طرح سے کیسے دیا جائے گا, کس کو کتنا دیا جائے گا, اس نفقے میں فرق ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ والدین کا نفقہ بالکل واجب نہیں, نہیں واجب. ہاں اگر والدین میں صورتحال ایسی ہو کہ باپ کام کر سکتا ہو اس کے باوجود کام نہ کرے تو ٹھیک ہے, باپ کا نفقہ واجب نہیں. اس کی تفصیل اس لیے بتانا پڑ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اولاد کبھی اس طرح سے مصیبت میں مبتلا ہو جائے کہ باپ اب آرام سے بیٹھ گیا کہ بھائی ہمارے تو ریٹائرمنٹ کے دن آ گئے, ابھی 50 برس کا ہوا, اس نے کہا ہمارے تو ریٹائرمنٹ کے دن آ گئے, ہم تو اب بیٹھیں گے, تم کھلاؤ ہمیں. تو اگر وہ کام کر سکتا ہے, جسمانی اعتبار سے صحت مند ہے, کام کرنے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, مگر وہ فقط یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی اب تو ہمارے ریٹائرمنٹ کے دن آ گیا, بچے ہمیں کھلائیں, تو ایسے بچوں پر کھلانا واجب نہیں ہے. یہ خود اگر کام کر سکتا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا, اور اس کو اپنے نفقے کا خود انتظام کرنا پڑے گا, پھر بچے انتظام نہیں کریں گے. ہم اگر ماں باپ ایسی صورتحال میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ان کے لیے دشوار ہو رہا ہے اپنا نفقہ کمانا, کام کاج کرنا, یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اگرچہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے مگر باپ میں اتنی کمزوری آ گئی ہے یا اس قسم کے ذہنی مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا ہے, تو ٹھیک ہے پھر اولاد پر واجب ہوگا کہ ماں باپ کا نفقہ بھی ادا کریں. لیکن اگر وہ کام کرنے کے قابل ہیں پھر نہیں, پھر وہ خود کمائیں اور خود اپنے اخراجات چلائیں. مگر بیوی بچوں میں ایسا نہیں, یعنی بیوی بچے اگر کام کرنے کے قابل بھی ہوں تب بھی وہ ان سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی تم کام کرنے کے قابل ہو لہذا اب تم کام کاج کرو, بیوی کو نہیں کہا جا سکتا, بیوی کا نفقہ دینا پڑے گا. یعنی آج کل جو صورتحال معاشرے میں بن رہی ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ لڑکیاں بہت زیادہ پڑھ رہی ہیں اور لڑکے بہت کم پڑھ رہے ہیں, اور جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی بڑا ناکارہ قسم کا پڑھ رہے ہیں, بڑی مشکل سے جا کے ڈی گریڈ میں پاس ہوتے ہیں لڑکے, اور لڑکیاں اے گریڈ میں پاس ہو رہی ہیں ساری. تو ڈی گریڈ میں پاس ہونے والوں کی ملازمت بھی ایسی ڈی گریڈ والی ہوگی, اور اے گریڈ میں پاس ہونے والوں کی ملازمتیں بھی بڑی اچھی ملازمتیں مل رہی ہوتی ہیں. تو لڑکیوں کی تنخواہ ہوتی ہیں 80,000 روپے, اور اگر شوہر کام کرنے جائے گا تو اس کو 20,000 روپے تنخواہ ملے گی. اس کے باوجود شوہر اپنی بیوی سے کہہ نہیں سکتا کہ بھائی تم تو پڑھی لکھی ہو, تم تو کام کر سکتی ہو, تم سب کچھ کر سکتی ہو, تو اب تم خود کماؤ اور خود کھاؤ. شوہر یہ نہیں کہہ سکتا. باوجود اس کے کہ بیوی کام کر سکتی ہے اس کے باوجود اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نفقہ پورا کرے. اور یہی بات بچوں میں آ جائے گی بشرطے کہ بچے چھوٹے ہوں. بچے بڑے ہو کر بھی اگر گلے پڑ رہے ہیں ماں باپ کے تو وہ بھی غلط ہے. جیسے ماں باپ اگر بچوں کے گلے پڑ جائیں تو وہ غلط ہے, اس طرح سے بچے بھی اگر بڑے ہو گئے ہیں, بھائی ماں باپ نے پڑھا لیا, گریجویشن ہو گئے, پوسٹ گریجویشن ہو گئے, سب کچھ کرا دیا, کام کاج کرنے کے قابل ہو گئے, پھر بھی کہنے کہ ہمیں نفقہ دو, نہیں پھر نفقہ نہیں دینا, پھر اب اولاد کمائے اور وہ کام کاج کرے. مگر اگر بچے چھوٹے ہیں تو چھوٹے بچے ہوتے ہوئے عین ممکن ہے کہ وہ کام کاج کرنے کے قابل ہوں. 12 سال کا بچہ ہے مثلا, وہ کسی ہوٹل میں کام کر سکتا ہے, برتن وطن دھو سکتا ہے, برتن اٹھا سکتا ہے مثلا, مگر ان کو نہیں کہا جائے گا. اس کا نفقہ باپ پر واجب ہوگا, باپ اس کا نفقہ پورا کرے گا. تو اب جن لوگوں کا نفقہ ہم پر واجب ہوتا ہے, اچھا اس میں ایک چیز اور بھی آ گئی ہے تو بیان کر ہی دیں زیادہ بہتر ہے. جب یہ کہا گیا کہ ماں باپ کا نفقہ ہم پر واجب ہے تو معاشرے میں ایک بات پھیلی بھی ہے, مشہور ہے زیادہ, کہ اس کا مطلب ہے کہ بیٹے کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرے اور ماں باپ کو کھلائے پلائے. یہ فقط بیٹے کا فریضہ اسلام نے مقرر نہیں کیا ہے, بیٹی کا فریضہ بھی مقرر کیا ہے. اگر بیٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ ماں باپ نہیں کما سکتے ہیں تو ایسی صورت میں بیٹی کی ذمہ داری بھی ہوگی کہ وہ ماں باپ کا نفقہ پورا کریں, خالی بیٹے کی ذمہ داری نہیں ہے. لہذا اگر بیٹی کے پاس پیسہ ہے تو اس پر بھی واجب ہوگا کہ وہ ماں باپ کو نفقہ عطا کرے. یعنی یہ ویسے دو طرفہ معاملات ہیں, ہر مقام پہ دو طرفہ معاملات ہیں, ہمارے یہاں یک طرفہ بنا دیے گئے ہیں کہ سارا کام پیسے خرچ کرنے والا سارا کام لڑکوں کو کرنا ہے اور باتیں بنانے والا سارا کام لڑکیوں کو کرنا ہے. جی
ایک ماں باپ کی بیٹی بیٹا ہو, بیٹا جو ہے نا وہ
سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر بیٹا صاحب استطاعت ہے پھر بھی بیٹی کو دینا پڑے گا؟ جی ہاں دونوں کو دینا ہے, بیٹا اور بیٹی دونوں کو دینا ہے. اور اگر فرض کیجیے کہ بیٹا دینے سے انکار کر دے, گناہ کرے اور نہ دے, تو بیٹی کو بھی دینا ہے, بیٹی کو بھی سارا خرچہ پورا کرنا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر بیٹا دے رہا ہے اور اس سے ماں باپ کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں تو پھر بیٹی کو دینے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, جو ضرورت تھی ان کی وہ پوری ہو گئی. لیکن اگر بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی میں پورا نہیں کر سکتا, تو پھر بیٹی کو بھی دینا پڑے گا, نہیں دونوں مل کے دیں پھر. اور وہ کہے کہ نہیں میں بالکل ہی پورا نہیں کر سکتا, میں تو خود لے رہا ہوں لوگوں سے, میں تو خود کفارے کا آٹا لے رہا ہوں, دوں گا کہاں سے مثلا. تو ایسی صورت میں پھر بیٹی کو پورا کرنا ہوگا. یہ پورے مسائل ہیں, کبھی اگر نان و نفقے کے مسائل کبھی بیان کرنے کا موقع ہوا تو اس کی زیادہ تفصیل وہاں پر آ جائے گی کہ نان و نفقہ کس پر واجب ہوتا ہے اور کتنا واجب ہوتا ہے. لہذا کفارے کا آٹا ان کو نہیں دیا سکتا. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ کفارے کا آٹا ہم غیر کو دے سکتے ہیں, جو اجنبی ہیں ان کو دے سکتے ہیں, مگر اپنے لوگوں کو نہیں دے سکتے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اپنے لوگوں کو اپنی جیب سے دینا ہے. یہ کفارے کا آٹا گویا ہمارا ہے ہی نہیں, یہ تو غریب کا ہے, چنانچہ غریب کو اس کا حق دینا ہوگا. اور یہ واجب النفقہ جتنے افراد ہیں ان کو اپنی جیب سے دینا ہے. لہذا ان کو کفارے سے نہیں دیا جا سکتا, ان کو اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے, اس لیے ان کو دینا جائز نہیں ہے. وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى سَائِرِ الْأَقَارِبِ بَلْ لَعَلَّهُ الْأَفْضَلُ. اچھا ایک چیز, جی ہاں, عام صدقہ میں بھی رشتہ داروں کو ترجیح ہے, مگر رشتہ داروں سے مراد اگر وہی واجب النفقہ افراد ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس میں. یعنی بڑا عجیب بھی معلوم ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ماں باپ کو صدقہ کھلا رہے ہیں اور اپنا ہی صدقہ کھلا رہے ہیں, ذرا عجیب معلوم بھی ہوتا ہے. صدقے کے حوالے سے جو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ساری حدیثیں جمع کی ہوں گی انہوں نے اور حدیثوں کے حوالے سے لکھا بھی ہوگا کہ والدین کو صدقہ دیا جا سکتا ہے اور والدین کو صدقہ دینا حرام نہیں بھی ہے, ہم من نہیں کریں گے یہ حرام ہے, مگر وہی پرانی بات آ جائے گی کہ صدقے کا لفظ عربی زبان میں جس طرح سے استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا. عربی زبان میں صدقہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور مختلف معنوں میں سب کچھ آ جاتا ہے, اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے, اس میں فطرہ بھی آ جاتا ہے, اس میں رد مظالم بھی آ جاتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اردو زبان میں ہم صدقہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ خاص چیز ہوتی ہے کہ جو اپنے رد بلا کے لیے نکالا جاتا ہے. چنانچہ اگر وہ حدیث بیان بھی کر رہی ہیں تو وہ عربی زبان کے حوالے سے بیان کر رہی ہیں, اردو زبان کے حوالے سے نہیں. البتہ پھر بھی دینا حرام نہیں ہے, دیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, مگر بظاہر ذرا عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد اپنا صدقہ اپنے والدین کو کھلائے, ذرا ہمارے معاشرے کے اعتبار سے عجیب بات معلوم ہوتی ہے. جو ہے کہا گیا کہ بیوی بچوں کا نفقہ ہم پر واجب ہوتا ہے, ہمارے یہاں شیعوں کے یہاں بالکل اتفاقی مسئلہ ہے, بالکل اتفاقی مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے اتفاقی مسئلہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے علماء متفق ہیں مگر کچھ اتفاق نہیں کر رہے. اتفاقی مسئلے میں یہ ہوتا ہے مثلا 80% علماء ایک بات پر متحد ہو گئے ہیں, متفق ہو گئے ہیں, مگر 20% 15% علماء بھی اس میں شامل نہیں ہیں, اسے کہا جاتا ہے اتفاق. اچھا یہ اتفاقی مسئلہ بھی اتنا اہم ہے ہماری نگاہ میں, ممکن ہے اس کی اہمیت نہ ہو بالکل, مگر علماء کی نگاہ میں اتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلے پر علماء نے یعنی مراجع کرام نے اتفاق کر لیا ہو, اور مراجع کرام کا مطلب ہے کہ 1400 سال کے مراجع کرام, ہم علامہ ہلی کا فتویٰ دیکھیں گے, ہم شیخ طوسی کا فتویٰ دیکھیں گے, ہم سید مرتضیٰ کا فتویٰ دیکھیں گے, اور بہت سارے مثلا علماء ان کا فتویٰ ہم دیکھیں گے, اور ان کے زمانے کے علماء کا اگر فتویٰ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ 80% 85% علماء کسی بات پر متفق ہو گئے ہیں. تو یہ اتنا اہم سمجھا جاتا ہے ہمارے علماء کے یہاں کہ پھر ان علماء کے خلاف فتویٰ دینا مشکل سمجھتے ہیں بعض علماء, نہیں دیتے ہیں. حالانکہ اپنی تحقیق اور اپنی ریسرچ کے اعتبار سے یہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز واجب نہیں ہے، مگر علماء نے اتفاق کر لیا ہوتا ہے تو اب واجب نہیں ہے یہ فتویٰ دینا علماء کے لیے، بعد کے علماء کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، نہیں دیتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ ان علماء نے اگر اتفاق کیا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی ان کے پیچھے، این ممکن ہے کہ ہمارے پاس وہ حدیثیں نہیں پہنچی جو ان کے پاس پہنچی ہوں، این ممکن ہے کہ دوسرا کوئی ذریعہ ان کے پاس پہنچا ہو کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا فتویٰ دیا ہے اور اتنے سارے لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو اتنے سارے لوگوں نے اگر یہ فتویٰ دیا ہے تو ہم ان کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے، ایک یہ سوچ اور مینٹیلٹی ہے کہ اتنے سارے علماء نے اگر اس طرح کا فتویٰ دیا ہے تو ہم ان کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں، اور ایک یہ مینٹیلٹی ہے کہ ہم اکیلے ایک طرف کھڑے ہیں اور ایک طرف سارے علماء کھڑے ہیں مگر سب کی برائی کر رہے ہیں۔ دیکھنا نا کیسے مینٹیلٹی میں کتنا فرق ہے سوچنے سمجھنے، عام لوگوں کی سوچ و سمجھ یہی ہوتی ہے کہ وہ خود اکیلے ایک طرف کھڑے ہیں، اکیلے ایک طرف کھڑے ہیں مطلب جو دین ان کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے اگر مختلف مراجع کرام کا فتویٰ رکھا جائے کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، سیدہ کی شادی غیر سید سے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، ہم اکیلے ایک طرف کھڑے ہیں اور ہم نے اپنی طرف سے قرآن و حدیث و ساری چیزیں جمع کر لی، اور باقی 50 علماء کے نام جب ان کے سامنے رکھے ہوں تو 50 مراجع کرام ایک طرف کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہیں، ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ جائز نہیں، تو اکیلے ہونے کے باوجود ان 50 کے خلاف وہ دشنام درازی کی جاتی ہے، اتنا ان کو برا بلا کہا جاتا ہے، یہ ہوتی ہے عوامی مینٹیلٹی، یہ ہوتا ہے عوامی طریقہ کار۔ علماء کے طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ارے اتنے سارے علماء نے فتویٰ دیا ہے تو اگرچہ میری ریسرچ میں آ رہا ہے اور ان کی ریسرچ بالکل پرفیکٹ ریسرچ ہوگی، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ بالکل جو ریسرچ کا طریقہ کار ہوتا ہے اس ریسرچ کے طریقہ کار کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، تو اگر ان کا فتویٰ ان کے خلاف اگر جا رہا ہو تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں انہوں نے جو بات کہی ہوگی وہ غلط نہیں ہوگی، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، تبھی اس طرح سے وہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو یہ مینٹیلٹی کا فرق دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے، اور اس مینٹیلٹی کی وجہ سے ایک چیز اور ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ہمارے علماء نے عام طور پر لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ آپ علماء پر بھروسہ کریں، جو وہ کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے کیا ہے تو یقیناً ان کے پیچھے کوئی دلیل ہوگی، ان پر بھروسہ کریں، ان کی بات مانیں، ان کی بات سنیں۔ 1400 برس سے مراجع کرام نے یہی سکھایا ہے کہ ان پر بھروسہ کریں، ان کی بات مانیں، مگر ہمیشہ نتیجہ الٹا ہی نکلا ہے، لوگ ہمیشہ الٹی بات کرتے ہیں، وہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو علماء کے صحیح معیار پر اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ صفات اور یہ خصوصیات آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑیں گے کہ علماء پر بھروسہ کرنا سیکھیں، ان کی بات پر اعتماد کرنا سیکھیں، اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے تو ایک دم اس کے خلاف کوئی بات نہ کہیں، سنیں، سوچیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی دلیل کی وجہ سے بات کہی ہوگی۔ جو عام طور پر ایک دوسرے کے خلاف باتیں بنا رہے ہوتے ہیں یہ کبھی ہمارے مراجع کا طریقہ کار نہیں رہا۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے کتاب کا نام بھی لے لیا کہ عوامل بھی پڑھا ہوا نہیں ہے مگر وہ عالم ہے، وہ کس طرح کا عالم ہے؟ بس یہی بات ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے علماء کا لباس پہن لیا ہے اور پھر وہ غلط بات بیان کر رہے ہیں،
تو ایسی
ہاں، یعنی یہ سارے امکانات موجود ہیں اپنی جگہ پر کہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپس میں تفرقہ پیدا کرنا، اور تفرقہ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس تفرقے سے کوئی فائدہ اٹھانا۔ اگر میں ویسے کوئی دین کی بات بیان کروں تو بہت سارے لوگوں نے بیان کی ہے، سنیں گے ہی لوگ بھی، لہٰذا میں کوئی ایسی بات بیان کروں جو بالکل نہیں ہو تو لوگ متوجہ ہوں گے کہ بھائی یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، پھر چاہے اس میں کتنا ہی اختلاف پیدا ہو جاتا ہو اور قوم میں کتنے ہی بکھیڑے کھڑے ہو جاتے ہوں، یہ کچھ مفادات اٹھانے کے لیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے مراجع کرام کا یہ طریقہ کار نہیں رہا۔ جو جی
اگر
جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اگر پنجاب میں اس طرح کی باتیں بیان کریں تو بکھڑے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ کس نے کہا کہ آپ بیان کریں, نہ کریں. آپ مدارس میں آ گئے ہیں, کچھ سالوں سے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, اس کے باوجود کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہے ہوتے, اس لیے آپ کے لیے بھی ہضم کرنا مشکل ہوگا. اور یہ فقط آپ کا معاملہ نہیں, خود جناب سلمان کا قول ہے کہ اگر میں اپنی معرفت کی باتیں ابو ذر کے سامنے بیان کروں تو وہ مجھے قتل کر دیں گے. یہ معرفت کے مراتب ہوتے ہیں, حالانکہ ابو ذر ایمان کے 90 درجے پر فائز ہیں اور سلمان 10 درجے پر فائز ہیں, فقط ایک درجے کا فرق ہے, مگر اس کے باوجود سلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنی معرفت کی باتیں ان کو بتا دیں تو یہ مجھے قتل کر دیں گے, انہیں کافر سمجھ کے مار دیں گے مجھے. تو ہر ایک کے سامنے نہیں بیان ہو سکتی, تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کے سامنے کیا بات ہے. اور یہ ہمیشہ انبیاء کا طریقہ کار رہا ہے, نحن معاشر الانبیاء نقول بعقول الناس, ہم معاشر انبیاء, ہم گروہ انبیاء, اس کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں لوگوں کی عقول کے مطابق, جتنی ان کی عقلیں ہیں ان کے مطابق بات کرتے ہیں. اگر وہ اپنی عقل کے مطابق ہمارے سامنے بات کرنے لگ جائیں تو بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا. جی اگر سیدہ سے شادی کر کے آپ پنجاب چلے گئے, ماریں گے آپ کو, تو نہ جائیں پنجاب. آپ کس نے کہا پنجاب جائیں؟ ہاں نہیں, تو اگر ایسا ہے تو یا تو شادی نہ کریں, واجب تو نہیں شادی کرنا ہم سے, یا مانا جائیں. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو ہر ایک بات کا جواب دیا جائے. جی دیکھیں, یہ چیز یہی وہ چیز ہے کہ جس کی عوام کو, آپ کو عادت ڈلوانی ہے, آپ کو, کہ اگر مرجع نے کوئی فتویٰ دیا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیت سے یا حدیث سے ہٹ کے دیا ہوگا. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ بھروسہ کریں ان پر. مرجع کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے مرجع پر بھروسہ کرتا ہے, اور آپ کو بھی یہ لوگوں کو سکھانا ہے کہ جب اس نے کہا ہے تو بھروسہ کریں اس پر, اس نے فتویٰ دیا تو بھروسہ کریں کہ اس نے کسی روایت کو پڑھا ہوگا, حدیث کو پڑھا ہوگا, اس کے بغیر فتویٰ نہیں دیا ہوگا. چنانچہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں بھی یہ چیز بٹھائیں کہ مرجع جب بھی کوئی فتویٰ دیتا ہے ضرور کسی روایت کی بنیاد پر دیتا ہے, اپنی جیب سے کبھی فتویٰ لے کے نہیں آتا. وہ ذرا بھروسہ تو کریں اپنے مرجع پر, اعتماد تو کریں ان پر کہ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے, مطلب ہے کہ اعتماد ہی نہیں کرتے. تو یہ اعتماد پیدا کروانا آپ سب کی ذمہ داری ہے, جو بھی شعبے میں آیا ہے سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں, دماغ میں ٹھونس دے کہ مرجع نے اگر کوئی بات کہی ہوگی تو غلط نہیں کی ہوگی, بالکل صحیح کہی ہوگی. یہ ٹھونسنا ضروری ہوں گے, ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری, پوری روایتوں کی کتاب پڑھی, وسائل الشیعہ اوپر پڑھی, آپ کھول کے دیکھ لیجیے, آپ کو ایک نہیں 25 حدیثیں مل جائیں گی. 25 حدیثیں قول کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی. وسائل الشیعہ کتاب لکھا اوپر پڑھی, آپ کھول کے دیکھ لیجیے, آپ تو عربی جانتے ہیں نا, اس کے بغیر کبھی کوئی فتویٰ دے ہی نہیں سکتا ہے, ناممکن بات ہے. چنانچہ انہی روایات کی وجہ سے وہ فتویٰ دیا گیا ہے, اور وہ ان کو فائدہ بھی کیا. ویسے اگر ایک فتویٰ اس طرح کا دے, ایک طرح اس طرح کا دے, فائدہ تو ان کا اس میں ہے کہ وہ ایسی بات کہیں کہ جس سے عوام خوش ہو جائیں, تو فائدہ تو اسی میں تھا, فتویٰ تو وہ دینا چاہیے, مگر انہوں نے وہ فتویٰ دیا کہ جس سے عوام ناراض ہو جائیں, تو وہ عوام کو دیکھتے ہی نہیں, وہ تو روایات کو دیکھتے. کس چیز میں مومن ہونا چاہیے؟ ہاں تو مرجع کیا متقی نہیں ہوتا؟ مرجع محبان اہل ماجد صاحب, ہاں جی جی, وہ تو ایک الگ ٹاپک چھڑ گیا بلا وجہ کہ میں نے مثال دے دیے, بہت سوال پیدا ہو گئے اس کے. تو خلاصہ یہ, جی وہ سب سے بڑی دلیل مشاہد کا فتویٰ ہے, جو اس سے مطمئن نہیں ہو رہا وہ کسی سے مطمئن نہیں ہوگا. نہیں مانتا کوئی حرج نہیں, اگر نہیں مانتا تو پہلے یہ بات اس کو سمجھانا ضروری ہے کہ مشاہد کو ماننا ضروری ہے, ورنہ وہ کسی بات کو نہیں مانے گا. اور یاد رکھیے ایک بہت ہی اہم بات ہے, کہ آپ دنیا میں سارے انسانوں کو مطمئن نہیں کر سکتے. آپ کیا بڑے سے بڑا مرجع بھی مطمئن نہیں کر سکتا. یعنی اگر آپ اپنی بات کر رہے ہیں, آپ ان کو آیت اللہ سیستانی کے سامنے بٹھا دیں, آیت اللہ سیستانی بھی مطمئن نہیں کر سکیں گے. تو اس کا مطلب کیا, آیت اللہ سیستانی غلط ہو گئے, یہ صحیح ہو گیا اس لیے کہ مطمئن نہیں ہوا. اس کو چھوڑیے, اس سے آگے بڑھیے. خود ائمہ کے پاس بہت سارے لوگ آئے, سارے مطمئن ہو کے نہیں گئے. کئی ایسے لوگ ہیں جو مطمئن ہو کے مطمئن ہوئے بغیر چلے گئے. تو اس کا مطلب کیا ہے, ائمہ میں صلاحیت موجود نہیں تھی سمجھانے کی, معاذ اللہ معصومین میں صلاحیت موجود نہیں تھی سمجھانے کی, ایسا نہیں. اس سے بھی بڑھ کے یہ آخری مثال ہے کہ خود اللہ کے رسول اگر کسی کو سمجھا رہے ہیں اور رسول کی زبان پر اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ ہی کے کلام کو اللہ کے رسول اللہ کے گھر کے سامنے یعنی خانہ خدا کے سامنے بیان کر رہے ہیں, تب بھی ابو جہل کو نہیں ماننا تھا, نہیں مانا. ابو لہب کو نہیں ماننا تھا, نہیں مانا. تو کیا مطلب, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کے رسول میں صلاحیت نہیں تھی؟ ہم یہ کہیں گے کہ ان میں صلاحیت نہیں, ان میں علم نہیں, ان میں طاقت نہیں, یہ کہیں گے؟ نہیں, وہ سامنے والا ہے بالکل احمق بنتا ہے. سامنے والے کو پھر احمق سمجھیں, سمجھانے والے کو احمق نہ سمجھیں, وہ اپنی جگہ بالکل قابل اور فاضل آدمی ہے. لہذا آپ کے پاس اگر 50 آدمی آتے ہیں, ممکن ہے 10 آدمی آپ کی بات مانے, 40 نہ مانے, کوئی بات نہیں, نہ مانے, آپ کا فریضہ ختم ہو گیا. آپ نے اس کو سمجھا دیا, بتا دیا, مانا مانا, نہیں مانا نہیں مانا, کوئی یہ آپ کا فریضہ نہیں کہ آپ اس کے گلے میں اتار دیں بات. کس چیز کی؟ ابھی آپ بہت ہی مبتدی طالب علم ہیں, بالکل ہی مبتدی طالب علم ہیں, بات سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں بالکل. اس لیے آپ اپنے دوسرے ساتھیوں سے پوچھیں, ہمارا ٹائم ضائع نہ کریں, بہت ٹائم ضائع کر دیا. اچھا, تو ایسی صورت میں جہاں یہ کہا گیا کہ بیوی بچوں کا نفقہ واجب ہے, میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر کسی مسئلے پر علماء کا اتفاق ہو جائے تو عام طور پر مرجع اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. اچھا, اتفاق سے ایک مرحلہ اور آگے اجماع ہو جائے. اچھا, ہمارے ہاں اجماع ایک خاص چیز کو کہا جاتا ہے, جو مسلمانوں کے ہاں کہا جاتا ہے کہ سارے صحابہ متفق ہو گئے, سارے صحابہ مل گئے مثلا, یا سارے علماء ان کے مل گئے, ان کے ہاں جو اجماع کہا جاتا ہے وہ اجماع ہمارے ہاں کام کا نہیں ہے, بالکل بیکار ہے وہ اجماع ہمارے ہاں. ہمارے ہاں اجماع بھی وہی قابل قبول ہوگا کہ جس میں کہیں کوئی اشارہ موجود ہو کہ کوئی نہ کوئی معصوم اس میں شریک ہے, وہ اجماع قابل قبول ہوتا ہے, باقی اجماع قابل قبول. مگر بہرحال اگر ایسا اجماع ہو جاتا ہے, کچھ چیزیں ہیں ہمارے ہاں جس میں اجماع ہو گیا ہے, یعنی جس میں معصوم کے شامل ہونے کا یقین ہے, تو اس کی تو کوئی شخص مخالفت کر ہی نہیں سکتا, ناممکن بات. بڑے سے بڑا عالم وہاں اس اجماع کی مخالفت نہیں کر سکتا. چلیے, یاد رکھیے کہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, اجماع منقول اور اجماع محصل. اس کی تفصیل اصول میں آپ پڑھیں گے, میں اجماع محصل کی بات کر رہا ہوں کہ جو حقیقتاً اجماع جو حاصل ہو چکا ہو, اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. اچھا, اس کی مخالفت اگر نہیں ہو سکتی تو فرض کیجئے کہ کسی ایسے مقام پر اہل بیت کا اجماع ہو چکا ہو. یہ لفظ آپ نے نہیں سنا ہوگا, اہل بیت کا اجماع, یعنی پہلے معصوم سے لے کے 12ویں معصوم تک سارے کے سارے معصوم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. یہ بہت کم ایسے عنوانات ہوتے ہیں, آپ کو نماز میں بھی ایسا نہیں ملے گا, روزے میں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ ایک بات پر سارے معصومین کے اقوال موجود ہوں, ایسا نہیں ہوتا, بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ کے اقوال موجود ہوتے ہیں, کچھ کے نہیں ہوتے ہیں. مگر یہ شیعت میں اتنا اہم نقطہ ہے کہ اس میں گویا اہل بیت کا اجماع ہو گیا ہے, بلکہ شہید ثانی نے یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ اہل بیت کا اجماع ہو گیا ہے. کس چیز پر؟ جس کو دوسرے مسلمان قطعاً غلط سمجھتے ہیں, مگر ہمارے یہاں اس میں اہل بیت کا اجماع ہے. وہ کیا ہے؟ متع. متع اہل بیت کا اجماع ہے, ہم اس کو ہرگز غلط نہیں سمجھتے. یہ مجھے اتنی تفصیل اس لیے بیان کرنا پڑی کہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ اس کو بڑی ہی کراہت اور بڑی نفرت سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر ہم کراہت کر رہے ہیں یا نفرت کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے, اس متا کے پیچھے 12 معصوم کھڑے ہیں ایک کے بعد ایک. تو یہ نفرت کہاں جائے گی, یہ سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. چنانچہ یہ بالکل اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے ہمارے یہاں, متا جائز ہے بالکل. اور جہاں کہیں دوسروں سے بات کرنے کا موقع آئے تو اس کے لیے تو استدلال پیش کیا جائے گا, مگر اپنوں سے بات کرنے کا اگر موقع آتا ہے اور وہ نفرت کر رہے ہیں, وہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے, تو ان کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے کہ دیکھو تم اگر امام کے ماننے والے ہو تو پہلے سے لے کے 12 امام تک سب نے اس کی تائید کی, یا تو تم امام کے ماننے سے انکار کر دو کہ میں نہیں مانتا, یا پھر یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ چیز دین اسلامی میں جائز اور رائج ہے. ہاں مگر کچھ باتیں ذرا سی مختلف ہیں نکاح سے متا کے حوالے سے, ذرا سی ایک بات مکمل ہو جائے, کچھ باتیں مختلف ہیں. جو باتیں مختلف ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر نکاح دائمی ہوتا ہے تو بیوی کا نفقہ نان و نفقہ واجب ہوتا ہے, لیکن اگر نکاح دائمی نہ ہو, جسے ہم کہتے ہیں نکاح منقطع ہو, تو ایسی صورت میں بیوی کا نان و نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے, سوائے یہ کہ متا کے وقت شرط رکھ دی جائے, نان و نفقہ واجب نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی پر کفارہ واجب ہوا ہے تو اپنی دائمی بیوی کو تو کفارہ نہیں دے سکتا, مگر اپنی منقطع بیوی کو, متا والی بیوی کو یہ کفارہ دے سکتا ہے. یہ ایک ٹکڑا سمجھانا ضروری تھا, یہ رہ گیا تھا. جی اب آپ کے کیا سوال ہے؟ اس وقت اب اس کو رہنے ہی دیں, اس لیے کہ پھر بڑا لمبا ٹاپک چھڑ جائے گا, یہ ایک دم آج ایک مسئلہ بھی مکمل نہیں ہوا ہمارا. تو خلاصہ یہ بنا کہ جن کا نفقہ ہم پر واجب ہے ان کو پھر ہم کفارے کا آٹا نہیں دے سکتے ہیں, باقی سب کو دے سکتے ہیں. باقی میں وہ بھی آ جائیں گے جو بالکل ہمارے قریبی بہن بھائی وغیرہ. جی جی اولاد کو بھی دے سکتے ہیں, یعنی موتا والی بیوی کو بھی دے سکتے ہیں. نہیں نہیں ان کی اولاد کو نہیں دے سکتے. آپ ان کی پہلی اولاد کی بات کر رہے ہیں یا دوسری اولاد کی بات کر رہے ہیں؟ جی ان کی اگر پرانی اولاد ہے تو ان کو دے سکتے ہیں. نئی اولاد جو اس شخص سے ہو رہی ہے, اس شخص سے ہو رہی ہے تو یہ خود باپ ہے, اور باپ ہونے کی وجہ سے اولاد کا نام نفقہ واجب ہو جائے گا. اس لیے فرق, اگر پرانے شوہر سے کوئی اولاد لے کر آئیے تو ٹھیک ہے, اس کو دے سکتے ہیں. جب جن کا نفقہ واجب ہوتا ہے ان کا نان و نفقہ چونکہ واجب ہے لہذا کفارے کاٹا نہیں دیا, لیکن باقی افراد بالکل قریبی ہیں, مثلا بہن بھائی ہیں, بہن بھائی کی اولاد ہے, اور اسی طرح سے دوسرے قریب رشتہ دار ہیں, چچا مامو پھوپھی خالہ, ان کی اولادیں, اگر ان کو کفارے کاٹا دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں, ان کو دینا جائز ہے. نہ صرف دینا جائز ہے بلکہ ان کو دینا افضل ہے, بہتر ہے, بالکل اپنے قریبی ہیں, ان کو دینا چاہیے. وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى سَائِرِ الْأَقَارِبِ بَلْ لَعَلَّهُ أَفْضَلُ. یہ جو بالکل قریبی رشتے دار ہیں ان کو دینا جائز ہے, نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے, ان کو دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ قریبی رشتے داروں کا حق پہلے بنتا ہے. یہ ایک مسئلہ بڑی مشکل سے ختم ہوا ہے, تھوڑا سا ٹائم اس کو بھی دیکھ لیجیے. اور باقی شرطیں کیا ہیں جن کو کفارے کا آٹا دیا جائے؟ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ غریب ہو, دوسری شرط یہ تھی کہ وہ مومن ہو, یہ دوسری شرط تھی. اور باقی شرطیں کیا ہیں آئیے اب اس کا تذکرہ دیکھیں. لا یشترط فی المسکین الذی ہوا مصروف الکفارۃ العدالہ. کہتے ہیں جس مسکین کو دیا جائے, ظاہر ہے کہ وہ غریب بھی ہے, جس مسکین کو یہ آٹا دیا جائے گا اس میں عدالت کی شرط نہیں ہے. عدالت کیا چیز ہے؟ عدالت ویسے یہ ہے ایسا ذرا کمپلیکیٹڈ قسم کا ٹاپک کہ جس میں مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے, مگر سمپل اور آسان بات, عدالت کیا چیز ہے؟ عام طور پر دنیا میں جہاں جہاں فوجیں پائی جاتی ہیں تو فوجی بھرتی کرنے میں جب وہ بھرتی کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ شرائط کا خیال رکھتے ہیں, جب وہ شرائط پوری ہوں تو وہ فوجی بھرتی کرتے ہیں, ورنہ بھرتی نہیں کرتے. مثلاً فرض کیجیے کہ وہ جس کو بھرتی کیا جائے وہ میٹرک پاس ہونا چاہیے، میٹرک سے کم نہیں ہونا چاہیے. جس کو لیا جائے گا مثلاً وہ جوان ہونا چاہیے، بوڑھے کو نہیں لیا جائے گا، بچے کو نہیں لیا جائے گا. یہ شرائط ہوتی ہیں، اس کے بعد فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ امام زمانہ کی فوج کی شرائط کیا ہے. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ میٹرک پاس ہو، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ پیسے والا ہو، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس نے فورن کوالیفائڈ کوئی ڈگری حاصل کیا. اس میں جو سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ شرط ہے کہ وہ عادل ہو. عادل چنانچہ کم سے کم معیار مومن کا جو اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے بتایا گیا ہے وہ ہے عدالت. عدالت کا کم سے کم معیار جس پر انسان فائز ہونا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اتنی زیادہ اس کو مہارت پیدا ہو گئی ہو کہ جہاں کہیں بھی یہ پتا چلے کہ یہ واجبات اسلامی ہے تو فوراً اس کو انجام دے، اور اتنی زیادہ اس کو مہارت پیدا ہو گئی ہو کہ جہاں اسے پتا چلے کہ یہ محرمات اسلام ہے، حرام نے اس کو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو فوراً اس سے رک جائے. یہ مہارت واجبات کو انجام دینے کی اور محرمات سے بچنے کی، اس مہارت کا نام ہے عدالت. اچھا، مہارت ہونے کے باوجود غلطی ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے ایک شاندار قسم کا ڈرائیور ہوتا ہے، آپ اس سے ایم اے جنا روڈ پہ گاڑی چلائیں بہت اچھی گاڑی چلائے گا، آپ اس سے لی مارکیٹ میں گاڑی چلوائیں جہاں بہت ٹریفک ہوتا ہے بہت گدا گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، مہارت سے گاڑی چلائے گا بالکل. آپ اس سے ہائی وے پہ گاڑی چلائیں بہت مہارت سے گاڑی چلائے گا. مگر اتنی مہارت سے گاڑی چلانے کے باوجود کیا یہ کہا جا سکتا ہے، کوئی لکھ کے دے سکتا ہے، قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ یہ کبھی ایکسیڈنٹ نہیں کرے گا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. پھر بھی ایکسیڈنٹ تو کر سکتا ہے، غلطی تو کر سکتا ہے بھی. تو جس طرح سے مہارت کے باوجود کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، اسی طرح سے عادل شخص سے مہارت ہے کہ جہاں ہم آج بات آئیں گے وہ اس کو پورا کرے گا، جہاں محرمات آئیں گے وہ رک جائے گا، مگر بہرحال یہ معصوم نہیں ہے، اس کو معصوم نہ سمجھے گا، غلطی پھر بھی ہو سکتی ہے. مگر جہاں غلطی ہوگی وہ فوراً اس کی توبہ کرے گا، فوراً استغفار کرے گا. جس میں یہ ملکہ آ جائے کہ جہاں کہیں محرمات آئیں فوراً رک جائے. اب اس کے بعد یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چاہے کتنی ہی خوبصورت لڑکی یا عورت آ رہی ہو مگر اس کی مہارت ایسی ہوگی کہ وہ اس سے نگاہیں پھیر لے گا، اپنی نگاہیں ہٹا لے گا. کتنا ہی معاملہ ایسا ہو گیا ہو کہ سامنے والے کو پتا نہیں ہے کہ اس کا پیسہ میرے پاس آ گیا ہے. اگر آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ نے اس کو 20 روپے دیے بس کے ٹکٹ کے، اس نے یہ سمجھا کہ آپ نے 100 روپے دیے ہیں، تو اس نے آپ کو آپ کے 20 روپے بھی واپس کر دیے، باقی 80 روپے بھی واپس کر دیے، اور آپ نے کہا کہ اس کے تو سمجھ ہی نہیں آیا، زیادہ آپ نے جیب میں رکھ لیا. اگر عادل ہوگا تو اتنی مہارت ہوگی اس کو، اتنا اس کو ملکہ ہوگا کہ اگر نہیں یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ میں نہیں رکھ سکتا، وہ اسی وقت واپس کر دے گا، انتظار نہیں کرے گا. یہ ہے عدالت. اور حقیقت یہ ہے کہ پیش نماز کے لیے جو ہمارے یہاں عدالت کی شرط لگائی گئی ہے وہ یہ والی شرط. اس طرح کا عادل شخص ہوتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے. اور ہمارے یہاں غیر عادل اگر پتہ چل جائے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا، یہ ہر شخص کا انفرادی مسئلہ ہے. عین ممکن ہے کہ میں کسی کو عادل سمجھتا ہوں، آپ نہیں سمجھتے، تو میں جھگڑا نہیں کر سکتا آپ سے کہ بھائی آپ عادل کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، میں اس کو عادل سمجھ رہا ہوں آپ عادل کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ جھگڑا نہیں ہوگا، یہ آپ کا فریضہ ہے، آپ اپنے فریضے پہ عمل کریں، وہ میرا فریضہ ہے، میں اپنے فریضے پہ عمل کروں. تو عین ممکن ہے کہ اگر 100 افراد بیٹھے ہوں تو کسی شخص کے بارے میں 50 یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ عادل ہے اور 50 کہہ رہے ہوں کہ عادل نہیں. کوئی حرج نہیں، جھگڑے کی بات نہیں، اختلاف کی بات نہیں، یہ ہو سکتا ہے. اب آپ خود مجھے یاد کرائیے گا تو عین ممکن ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں، ورنہ چھوڑ دیں گے اس کو. ایک اعتراض اکثر علماء پر ہوتا ہے کہ مولوی مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کو عادل نہیں سمجھ رہا. یہ ایک سوال ہے, اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. اس سلوات پڑھیں.